السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے ناول پاور آف ایکس ٹو. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، آواز ہما نہال، مصنف ظہیر احمد. مزید کتب کے لیے 0300-291-9600 اور 0321-213-8225 پہ رابطہ کیجیے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. محترم قارئین، السلام علیکم. میرا نیا ناول پاور آف ایکس ٹو آپ کے ہاتھوں میں ہے. ناول کیسا ہے یہ تو آپ پڑھ کر جان ہی لیں گے، اس لیے اس ناول کے بارے میں آپ کو کچھ بتانے کی بجائے میں آپ کو ایک روح فرسا خبر بتانا چاہتا ہوں جس کا تعلق میری ذات سے ہے. سال 2011 کے آغاز یعنی جنوری کی 21 تاریخ کو میری والدہ محترمہ رحلت فرما گئی تھی، جن کے زخم ابھی تازہ تھے کہ اچانک اسی سال کے آخری ماہ دسمبر کی 24 تاریخ کو میرے لیے ایک اور انتہائی تکلیف دہ اور روح فرسا خبر آئی جس نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا. یہ خبر میرے والد محترم ظہور احمد صاحب کی وفات کی تھی، جو اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک کے باعث خالق حقیقی سے جا ملے تھے. ماں باپ کی ناگہانی موت نے جیسے میری زندگی میں ایک طوفان سا برپا کر دیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. میرے خاندان میں وہی دو بزرگ ہستیاں تھیں جن کی دعائیں ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھیں، اور دونوں ہی ہستیاں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جس کا میں جتنا بھی دکھ اور افسوس کروں کم ہوگا. میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے خصوصی طور پر میری والدہ محترمہ کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی تھیں، اسی طرح میرے والد بزرگوار والد محترم ظہور احمد صاحب مرحوم کے لیے بھی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں. میرے والد محترم انتہائی نیک، بزرگ اور محنت کش انسان تھے. وہ جلد بندی کا کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری دم تک اپنی محنت آپ کے تحت سرخرو رکھا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کی جو آخری جلد بندی کی تھی وہ قرآن پاک کی تھی. اللہ تعالیٰ اسی قرآن پاک کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں قبر اور روز محشر کی سختیوں سے محفوظ رکھے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات سے سرفراز فرمائے، اور مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. یہ درست ہے کہ ہم اس جہان فانی میں رہتے ہیں اور ہر ایک کو لوٹ کر اسی قادر مطلق کی طرف جانا ہے، لیکن ماں باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان پنپتا ہے اور کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ میرے ماں باپ کی انگنت دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ نئی جہت سے بھرپور اور منفرد انداز کے ناول تحریر کر رہا ہوں، اور آپ نہ صرف میرے ناولوں کو پسند کرتے ہیں بلکہ مجھے خطوط اور ای میلز کے ذریعے اپنی محبتوں کے پیغام ارسال کرتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا جس قدر شکریہ ادا کروں کم ہوگا. لیکن اب ماں باپ کی عظیم دعاؤں سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا ہوں، جس کا غم شاید زندگی میں کبھی کم نہ ہوگا. سابقہ ناول اقارم میں عمران کی طرف سے ایک سوال دیا گیا تھا، جب وہ ناول آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تب تک یہ ناول پاور آف ایکس ٹو پرنٹنگ کے لیے پریس میں جا چکا ہوگا. جب تک آپ کے جوابات مجھ تک پہنچتے رہیں گے اس وقت تک وہ ناول تیار ہوتا ہوگا. اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر سوال کا جواب اگلے ماہ کے ناول میں دینے کی بجائے اس سے آگے آنے والے ناول میں دیا جائے. مثال کے طور پر اقارم جو آپ کو ماہ جنوری میں ملا تھا، اس کے بعد یہ ناول پاور آف ایکس ٹو آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کے بعد کوٹ کلاک آئے گا. تو اقارب میں کیے گئے سوال کا جواب اور ان قارئین کے خطوط آپ کو اگلے ناول یعنی کوڈ کلاک میں ملیں گے. اور اس ناول میں آپ سے جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب آپ کو کوڈ کلاک کے بعد آنے والے ناول میں ملے گا. اس طرح آپ سب کو وقت بھی مل جائے گا اور آپ کے بھیجے ہوئے خطوط اور سوال کے جواب بھی مجھ تک پہنچ جائیں گے, جن میں سے پہلے 10 خطوط پر انعام دیا جائے گا اور وہ انعام میرے صفدر شاہین یا پھر ارشاد الاثر جعفری صاحب کے کسی بھی ناول کی شکل میں ہوگا جو آپ کی اپنی پسند کے مطابق ہوگا. اس بار آپ سے سوال کرنے والا صفدر ہے عمران کے سوال کا جواب تو آپ ارسال کر ہی چکے ہوں گے. اب آپ صفدر کے سوال کے جواب کی تیاری کریں اور جلد سے جلد اس کے سوال کا جواب لکھ کر ہمیں ارسال کر دیں. ایک بار پھر عرض کروں گا کہ جو قارئین خطوط ارسال کریں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا موبائل نمبر بھی ضرور تحریر کریں تاکہ جیسے ہی آپ کا خط ادارے کو موصول ہو اس کی رسید آپ کو ایس ایم ایس کی شکل میں فوری طور پر اس نمبر پر سینڈ کر دی جائے. اس طرح اس بات کی بھی تصدیق ہو جائے گی کہ خط مجھ تک پہنچ گیا ہے. پہلے 10 خطوط کو باقاعدہ شائع بھی کیا جائے گا اور جو خطوط رہ جائیں گے ان تمام قارئین کے نام بھی شائع کیے جائیں گے. تو پھر اٹھائیں قلم اور کاغذ اور فوراً جواب تحریر کر کے ادارے کو پوسٹ کر دیں تاکہ آپ کا نام ان میں سے پہلے 10 قارئین کی لسٹ میں آ جائے جو 3 مصنفین میں سے اپنے مرضی کے کسی ایک مصنف کا ناول خصوصی طور پر تحفے میں حاصل کر سکتے ہیں. قارئین سے صفدر کا سوال. ایک مچھیرے کو جو سمندر میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا ایک بوتل ملی. اس بوتل پر کارک لگا ہوا تھا. مچھیرے نے بوتل پکڑی اور جب مچھیرے نے بوتل کا کارک کھولا تو اچانک بوتل میں سے ایک جن نکل آیا. مچھیرا جن کو دیکھ کر ڈر گیا لیکن جس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہ ڈرے. مچھیرے نے چونکہ جن کو بوتل سے 1000 سال بعد آزادی دلائی ہے اس لیے جن اس مچھیرے کی زندگی بدلنا چاہتا تھا. جن نے مچھیرے سے کہا کہ وہ اپنی کوئی ایک خواہش بتائے جسے وہ پورا کر دے. مچھیرے نے جن سے ایک دن کی مہلت مانگی کہ وہ گھر جا کر اپنے بوڑھے ماں باپ اور بیوی سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس سے کچھ ایسا مانگے کہ واقعی اس کی زندگی بدل جائے. جن نے اسے اجازت دے دی. مچھیرے کے گھر میں اس کے غریب ماں باپ اور اس کی بیوی رہتی تھی. مچھیرے کی ماں اندھی تھی. مچھیرے نے جب ان تینوں کو جن کے بارے میں بتا کر ایک خواہش کا پوچھا تو اس کی بوڑھی ماں نے مچھیرے سے کہا کہ وہ جن سے کہہ کر اسے آنکھیں دلا دے. بوڑھے باپ نے کہا اسے دولت دلا دے. جبکہ مچھیرے کی بیوی کا کہنا تھا کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے اسے اولاد چاہیے. ان تینوں کی خواہش سن کر مچھیرا بے حد پریشان ہوا جس نے اس کی ایک خواہش پوری کرنے کا کہا تھا لیکن اس کے باپ ماں اور بیوی کی الگ الگ خواہشیں تھیں. مچھیرا رات بھر سوچتا رہا. اگلے دن وہ جب جن سے ملنے گیا تو اس نے جن سے ایک ایسی بات کی کہ جن کو اس کی ایک خواہش میں ہی اس کی تینوں خواہشیں پوری کرنی پڑ گئیں. اس کی بوڑھی ماں کو آنکھیں مل گئیں, باپ کو دولت اور اس کی بیوی کو اولاد جیسی نعمت بھی مل گئی. اب آپ کو بتانا یہ ہے کہ مچھیرے نے جن سے کیا کہا کہ جن نے ایک خواہش میں مچھیرے کی تین خواہشیں پوری کر دی تھی. یہ سوال چونکہ قدرے الجھا ہوا ہے اس لیے صفدر نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کے لیے 2 جگہ خالی چھوڑ دی ہیں. آپ کو بس وہ خالی جگہ پر کرنی ہے جس سے صفدر کے سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا. جواب: میری بوڑھی - میری اولاد کو - کے جھولے میں دیکھنا چاہتی ہے. اپنے سوال کا جواب ایک الگ کاغذ پر اپنے پورے نام و پتے اور سیل فون نمبر کے ساتھ ادارے کو ارسال کریں۔ خط ملتے ہی ادارے کی طرف سے آپ کو بذریعہ ایس ایم ایس بتا دیا جائے گا کہ خط مجھ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یاد رہے، اس سوال کا جواب پاور آف ایکس ٹو کے بعد شائع ہونے والے ناول میں دیا جائے گا جس کا نام کوڈ کلاک ہے۔ شکریہ، اب اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ آمین۔ آپ کا مخلص ظہیر احمد۔ آدھی رات کا وقت تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے تاریکی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس تاریکی میں نو افراد پاکیشیا کے شمالی علاقے کی ایک چکردار پہاڑی سے گزرتے ہوئے نہایت احتیاط سے پہاڑی سے اتر رہے تھے۔ ان سب نے سیاہ رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہروں پر بھی سیاہ نقاب چڑھے ہوئے تھے۔ لباس میں ملبوس ہونے کی وجہ سے وہ سب تاریکی کا ہی جزو دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب کمانڈوز کے انداز میں، رینگنے والے انداز میں پہاڑی سے نیچے جا رہے تھے۔ وہ جس پہاڑی سے نیچے جا رہے تھے وہ بھی سیاہ پہاڑی تھی، اس لیے وہ سب جیسے ہی اس پہاڑی میں ہی ضم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ان سب نے چونکہ آنکھوں پر نائٹ ویوز لینس لگا رکھے تھے، اس لیے وہ اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی طرح دیکھ سکتے تھے۔ یہ سب پہاڑی علاقوں سے گزر کر ایک گہری کھائی میں اترے تھے اور پھر کھائی کے ایک کنارے پر چڑھتے ہوئے ایک پہاڑی پر آ گئے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی پر آ کر وہ کچھ دیر سستاتے رہے اور پھر وہ نہایت احتیاط سے پہاڑی کی دوسری طرف اترنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے مناسب فاصلے پر رہ کر کچھ دیر پہاڑی سے نیچے اترتے رہے۔ پھر جیسے ہی پہاڑی عمودی اور سپاٹ ہوئی وہ فوراً پیٹ کے بل لیٹ گئے اور پیٹ کے بل رنگتے ہوئے مخصوص انداز میں پہاڑی سے نیچے اترنا شروع ہو گئے۔ گو کے اس انداز میں پہاڑی سے اترنا انتہائی دشوار اور خطرناک تھا، لیکن وہ سب نہایت ماہرانہ انداز میں رینگ رہے تھے جیسے وہ منجے ہوئے کمانڈوز ہوں۔ ان سب نے کمروں میں بیگ لاد رکھے تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں دکھائی دے رہی تھی۔ سامنے میدانی علاقے میں ایک بیس کیمپ موجود تھا جس کے چاروں طرف باڑ لگی ہوئی تھی۔ بیس کیمپ میں ہر طرف فوجی بارکیں دکھائی دے رہی تھی۔ دائیں طرف ایک بڑا سا داخلی دروازہ بنایا گیا تھا جہاں نہ صرف سرچ ٹاور تھا بلکہ وہاں انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی بھی موجود تھی۔ ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنے کے لیے کیمپ کے جنوب میں بھی ایک ٹاور لگا ہوا تھا جس میں انتہائی ہائی پاور کی سرچ لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اس سرچ لائٹ سے کیمپ کو روشن رکھنے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے ماحول پر بھی نظر رکھی جاتی تھی۔ کیمپ کی حفاظت کے لیے کیمپ کے اندر اور باہر بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار تعینات تھے جو چاروں طرف پہاڑیوں اور کیمپ کی طرف آنے والے راستوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس کیمپ کا سیکورٹی سسٹم اس قدر ٹائٹ تھا کہ اگر کوئی کیڑا بھی رینگتا ہوا کیمپ کی طرف بڑھنا چاہتا تو وہ بھی سیکورٹی کی نگاہوں میں آئے بغیر آگے نہیں جا سکتا تھا۔ سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ کیمپ کے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنے کے لیے کیمپ کے چاروں طرف کلوز سرکٹ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے جس سے زمین پر رینگنے والی ایک چیونٹی کو بھی آسانی سے چیک کیا جا سکتا تھا۔ ان سیاہ پوشوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے کانوں میں منی ایئر فون لگا رکھے تھے جن کے ساتھ مائک بھی نصب تھے۔ یہ پہاڑی چونکہ سپاٹ تھی اور اس کے عقب اور دائیں طرف گہری کھائیاں تھیں، اس لیے کیمپ کے اہلکار اس پہاڑی پر تعینات نہیں تھے، جبکہ ارد گرد کی دوسری پہاڑیوں پر کئی مسلح افراد موجود تھے جو پہاڑیوں کے اطراف میں پہرا دے رہے تھے۔ پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے وہ ارد گرد موجود دوسری پہاڑیوں پر تعینات مسلح افراد کے ساتھ ساتھ کیمپ کی طرف موجود سیکورٹی اہلکاروں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے. جیسے ہی سرچ ٹاورز کی سرچنگ لائٹس ان کی طرف گھومتی تھی وہ بازو سمیٹ کر سر پر رکھ کر اپنے چہرے چھپا لیتے تھے اور وہیں ساکت ہو جاتے تھے. پھر جیسے ہی سرچ لائٹس کا رخ بدل جاتا تھا تو وہ اپنے مخصوص انداز میں نیچے اترنا شروع کر دیتے تھے. اب تک وہ آدھی سے زیادہ پہاڑی سے اتر کر نیچے آ چکے تھے. نیچے چونکہ پہاڑی قدرے ہموار تھی اس لیے وہ لڑکتے ہوئے تیزی سے نیچے جا سکتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ لڑک کر نیچے جاتے نہ صرف پہاڑی سے کچھ فاصلے پر موجود مسلح افراد بلکہ پہاڑیوں پر موجود مسلح افراد کی بھی ان پر نظر پڑ جاتی, اور جیسے ہی مسلح افراد کی ان پر نظر پڑتی ان پر فوراً فائر کھول دیا جاتا جس سے بچنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا. کچھ دیر بعد وہ پہاڑی سے انچ انچ سے نیچے کھسکتے رہے, پھر وہ ہموار ہوتی ہوئی پہاڑی کی ایک بڑی چٹان کے پاس رک گئے تھے اور سر اٹھا کر ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا شروع ہو گئے. یہاں تو بہت سخت سیکیورٹی ہے, جیسے ہی ہم نیچے جائیں گے وہ نہ صرف ہمیں دیکھ لیں گے بلکہ ہمیں دیکھتے ہی وہ ہم پر چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھار کر دیں گے. ایک نوجوان نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا. چونکہ سب کے ایئر فون اور مائک آن تھے اس لیے ان سب نے ہی اس کی بات سن لی تھی. تو تمہارا کیا خیال ہے, ہم ان کے ڈر سے یہیں رکے رہیں گے؟ ہم یہاں ایکشن کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ یہاں کی سیکیورٹی کیسی ہے, دوسرے نوجوان نے منہ بناتے ہوئے بڑے تلخ لہجے میں کہا. یہ بات نہیں ہے, میں اس کیمپ کے لوز پوائنٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہمیں کہیں سے کوئی لوز پوائنٹ مل جائے تو ہم اس سے گزر کر کیمپ میں داخل ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کیمپ کی حفاظت کے لیے انتہائی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور کسی طرف کوئی لوز پوائنٹ چھوڑا ہی نہیں گیا ہے, پہلے بولنے والے نوجوان نے کہا. چیف نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اس جگہ انتہائی ٹائٹ اور فول پروف سیکیورٹی موجود ہے, اس لیے کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہمیں کیمپ میں داخل ہونا ہے اور ہر حال میں اس کیمپ سے 9X3 حاصل کرنا ہے, ایک لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا. آخر یہ 9X3 ہے کیا, اس کے بارے میں تو آپ نے ہمیں کوئی تفصیل بتائی ہی نہیں تھی, تیسرے نوجوان نے پوچھا. اس کے بارے میں چیف نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا ہے, بس چیف نے یہی کہا تھا کہ کیمپ کا انچارج کرنل کاشان ہے, ہمیں اسے ہر حال میں زندہ پکڑنا ہے. اس کے علاوہ بیس کیمپ کے اسلحے کے ڈپو میں ایک باکس موجود ہے جو لاکڈ ہے, 9X3 اسی باکس میں موجود ہے. ہم یہاں سے وہ لاکڈ باکس حاصل کرنے آئے ہیں اور اسے چیف تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں, لڑکی نے کہا. اور چیف نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کیمپ کے انچارج کرنل کاشان کے میک اپ میں کوئی دشمن ایجنٹ موجود ہے, اس کا تعلق کافرستان سے ہے اور اس نے کیمپ پر قبضہ کر رکھا ہے تاکہ موقع ملتے ہی وہ یہاں سے 9X3 لے کر فرار ہو سکے, چوتھے نوجوان نے کہا. ہاں, چیف کے کہنے کے مطابق کرنل کاشان کی جگہ ایک کافرستانی ایجنٹ نے لے رکھی ہے جو اس کیمپ میں داخل ہو گیا ہے اور وہ یہاں آیا ہی صرف 9X3 کے لیے ہے. 9X3 جس باکس میں موجود ہے وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کہ کافرستانی ایجنٹ اسے اپنی جیب میں ڈال کر لے جائے. اس کیمپ میں ایک میجر اور کیپٹن بھی موجود ہیں جو اس 9X3 کی حقیقت سے واقف ہیں, اس لیے جب تک کافرستانی ایجنٹ جس نے کرنل کاشان کا روپ دھار رکھا ہے انہیں راستے سے نہیں ہٹا لیتا اس وقت تک وہ یہاں سے 9X3 نہیں لے جا سکتا ہے. چیف کے کہنے کے مطابق جس ڈپو میں 9X3 کا باکس موجود ہے وہاں کیمپ کا انچارج کرنل کاشان اکیلا نہیں جا سکتا. اگر کرنل کاشان وہاں جانا بھی چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیمپ کے سیکنڈ اور تھرڈ انچارج کو اپنے ساتھ لے جائے اور پھر وہاں سے 9X3 نکال سکتا ہے. لڑکی نے جواب دیا, وہ اس کیمپ میں کب سے موجود ہے؟ میرا مطلب ہے وہ ایجنٹ جس نے کرنل کاشان کی جگہ سنبھال رکھی ہے. ایک اور لڑکی نے پوچھا, وہ کل رات سے یہاں موجود ہے اس لیے چیف کو یقین ہے کہ 9X3 تک پہنچنے کے لیے کافرستانی ایجنٹ کو فول پروف پلاننگ کرنی پڑے گی, تبھی وہ یہاں سے 9X3 نکال سکتا ہے اور یہ پلاننگ وہ ایک دو روز میں نہیں کر سکتا, اس لیے اسے ایک ہفتہ یا اس سے بھی زائد وقت لگ سکتا ہے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت تک کا انتظار کرے کہ جب تک مزید ایجنٹ اس کے پاس نہ پہنچ جائیں جو کیمپ کے سیکنڈ اور تھرڈ انچارج کی جگہ سنبھال سکیں. پہلی لڑکی نے کہا, لیکن اس ایجنٹ کے بارے میں چیف کو انفارمیشن کہاں سے ملی تھی اور وہ ایجنٹ اس قدر فول پروف حفاظتی انتظامات سے گزر کر کیمپ میں کیسے داخل ہوا تھا؟ چھٹے نوجوان نے پوچھا. چیف نے اس بات کا مجھے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کرنل کاشان کیمپ سے ایک دن کی رخصت لے کر اپنے گھر گیا تھا جہاں پہلے سے ہی کوئی کافرستانی ایجنٹ اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا. جیسے ہی کرنل کاشان اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا اس پر اچانک حملہ کر دیا گیا اور حملہ آوروں نے اسے اپنی طرف سے وہیں ہلاک کر کے پھینک دیا تھا. کرنل کاشان نے رات اپنے گھر میں قیام کرنا تھا اور اگلے روز سر داور سے ملاقات کرنی تھی, لیکن سر داور کو ایمرجنسی تھی اس لیے انہوں نے اگلے دن کا انتظار نہیں کیا اور فوراً کرنل کاشان کی رہائش گاہ پہنچ گئے. جب سر داور کرنل کاشان کے گھر پہنچے تو انہیں ایک اور وہاں گیٹ کھلا ہوا ملا اور جب وہ اندر گئے تو انہیں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی دکھائی دی تھی. سر داور نے اس کی رپورٹ فوری طور پر سر سلطان کو دی اور سر سلطان نے ساری رپورٹ چیف کو دے دی, جس پر چیف نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے خود ہی ساری انکوائری کی اور انہیں وہاں کرنل کاشان کی مسخ شدہ لاش بھی مل گئی, جس کے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کرنل کاشان ہی تھا اور اس کی رہائش گاہ میں جو لاشیں ملی تھی وہ کرنل کاشان کے گھر والوں, ملازمین اور گارڈز کی تھی جو کرنل کاشان کی رہائش گاہ کی حفاظت پر مامور تھے. چیف نے فوری طور پر بیس کیمپ میں رابطہ کیا تو انہیں یہ سن کر شدید حیرت ہوئی کہ کرنل کاشان چند گھنٹوں کے لیے کیمپ سے گیا ضرور تھا لیکن وہ کیمپ واپس آ چکا ہے. چیف نے چونکہ کیمپ کے سیکنڈ انچارج سے بات کی تھی اس لیے انہیں کرنل کاشان کے وہاں پہنچنے کا علم ہو گیا تھا اور چونکہ چیف کو پہلے ہی کرنل کاشان کی لاش مل چکی تھی اس لیے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کیمپ میں جانے والا کرنل کاشان نہیں بلکہ کوئی اور ہے. چیف کو کرنل کاشان کی رہائش گاہ میں کلوز سرکٹ کیمروں سے جو فوٹیج ملی تھی ان فوٹیج کو دیکھ کر چیف کو علم ہو گیا تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا. کرنل کاشان کے آنے سے پہلے ہی چند سیاہ پوشوں نے کرنل کاشان کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا اور سب کو ختم کر دیا تھا. ان کے پاس مصدقہ اطلاع تھی کہ کرنل کاشان رات کے وقت اپنی رہائش گاہ واپس آئے گا, اس لیے وہ سب کرنل کاشان کے انتظار میں ہی وہاں چھپے ہوئے تھے اور پھر جیسے ہی کرنل کاشان اپنی رہائش گاہ میں پہنچا اس پر جان لیوا حملہ کر دیا گیا اور اسے ہلاک کر کے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تاکہ اس کی لاش پہچانی نہ جا سکے. کلوز سرکٹ کیمروں کے ساتھ رہائش گاہ میں وائس ریکارڈر بھی لگے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان سیاہ پوشوں کی آوازیں بھی ریکارڈ ہو گئی تھی۔ کلوز سرکٹ کیمروں سے چیف نے جو فوٹیج حاصل کیے تھے ان میں سیاہ پوشوں کے چہرے تو دکھائی نہیں دیے تھے، لیکن ان کی بات چیف کو علم ہو گیا تھا کہ وہ کافرستانی ایجنٹ ہیں جو زیرو کیمپ سے 9X3 حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے ایک کافرستانی سپریم ایجنٹ موجود ہے جس کا نام کرنل اشوتا ہے۔ کرنل اشوتا نے ہی کرنل کاشان کی جگہ لے کر زیرو کیمپ میں جانے کا پروگرام بنایا تھا، اور چیف کو زیرو کیمپ کے سیکنڈ انچارج نے بتایا تھا کہ کرنل کاشان واپس کیمپ لوٹ آیا ہے۔ تو چیف کو علم ہو گیا کہ وہ کرنل کاشان نہیں بلکہ کافرستانی سپریم ایجنٹ کرنل اشوتا ہے۔ کرنل اشوتا چونکہ سپریم ایجنٹ ہے اور اس نے زیرو کیمپ پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے چیف اس پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، ورنہ کیمپ کے سیکنڈ اور تھرڈ انچارج کو بتا کر اسے کیمپ میں ہی پکڑا جا سکتا تھا۔ لیکن چیف جانتا تھا کہ سپریم ایجنٹ آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں ہوتے، اس لیے انہوں نے کیمپ کے سیکنڈ اور تھرڈ انچارج سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور انہوں نے فوری طور پر مجھے کال کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں تم سب کو لے کر فوراً زیرو کیمپ کی طرف روانہ ہو جاؤں جو شمالی علاقے کی ایک وادی میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھے بریفنگ دی تھی، اس لیے میں تمہیں لے کر یہاں آ گئی، لڑکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جو جولیا تھی، اور باقی سب پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران تھے۔ وہ سب ایک ساتھ ہی وہاں آئے تھے، اس لیے انہیں جولیا نے چیف کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا، اور انہیں اپنے مشن کی چیدہ چیدہ باتیں بتا دی تھی۔ اب انہیں موقع ملا تو انہوں نے جولیا سے مشن کی تفصیلات کا پوچھا تھا، اور جولیا نے انہیں تفصیل سے جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ اس بار عمران ان کے ہمراہ نہیں تھا، اس لیے وہ سب جولیا کی لیڈرشپ میں یہاں آئے تھے۔ جولیا کے ساتھ صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، صالحہ اور فور اسٹارز یہاں آئے تھے۔ یہ سب تو آپ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا مس جولیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف نے ہمیں یہاں ڈائریکٹ ایکشن کرنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ کیمپ میں ایک ہی کافرستانی سپریم ایجنٹ موجود ہے، اسے ابھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کھل چکی ہے، اس لیے چیف ہمیں ایکشن کرنے کی بجائے خاموشی سے یہاں بھیج دیتا، اور ہم کیمپ میں داخل ہو کر آرام سے اسے پکڑ لیتے۔ صالحہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، چیف نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ کرنل کاشان نے کیمپ میں واپس آتے ہی کیمپ کے سیکنڈ اور تھرڈ انچارج کو فورس کے ساتھ یہاں سے 400 کلومیٹر دور ڈبل ون کیمپ کی طرف بھیجا ہے۔ وہ سب چونکہ یہاں سے جا چکے ہیں، اور اس لیے کرنل کاشان ہی اس کیمپ کا کرتا دھرتا بن چکا ہے، چونکہ کل شام سے اس کیمپ میں موجود ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس نے کیمپ میں اپنے مزید ساتھیوں کو بلا لیا ہو، اور اس کے ساتھی بھی ظاہر ہے اس کیمپ میں ہوں گے، اور وہ ان مسلح افراد میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس لیے چیف نے ہمیں یہاں کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف نے کہا ہے کہ ہم یہاں ایسی کارروائی کریں گے کہ اس کی کسی کو بھنک تک نہ لگے، اور ہم خاموشی سے کیمپ میں داخل ہو کر کرنل کاشان کو اور کیمپ میں موجود 9X3 کے باکس کو ان تک پہنچا دیں، پھر وہ خود ہی اس کافرستانی سپریم ایجنٹ سے یہ اگلوا لیں گے کہ کیمپ میں اس کے کون کون سے باقی ساتھی موجود ہیں اور وہ کس روپ میں ہیں۔ جولیا نے کہا، اگر یہاں سے کرنل کاشان یا اس کے روپ میں کافرستانی سپریم ایجنٹ کو ہی نکالنا ہے تو پھر چیف کو 9X3 کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے بتایا ہے کہ 9X3 والا باکس اسلحے کے جس ڈپو میں موجود ہے اس ڈپو تک خود کرنل کاشان بھی کیمپ کے سیکنڈ اور تھرڈ انچارج کے بغیر نہیں جا سکتا، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ 9X3 محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جب کافرستانی سپریم ایجنٹ اس تک نہیں پہنچ سکتا تو بھلا اس کے ساتھی وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ناول پاور آف ایکس ٹو کا بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں سماعت فرمائیے۔